اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے مالک و مختار، اے وہ خدا کہ جو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اے وہ خدا جس نے کنویں کی گہرائی سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج کی بلندی اور نبوت کی رفعت عطا کی، اے وہ خدا کہ جس نے جناب یعقوب علیہ السلام کے آنسوؤں کو حد ہی جا، اے وہ یعقوب کو یوسف سے ملا، اے میرے پروردگار، میرے عظیم اللہ، جس کی نعمتیں چاروں طرف ہیں، تیری نعمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما۔ پروردگار، تیری طرف سے دی ہوئی نعمت کا ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمیں اپنی نعمتوں میں وہ نعمتیں جو تیری طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہیں آئی ہیں، ان میں ہمیں اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جس کی ہم پناہ میں جائیں، لہٰذا ہم سے تو اس طرح سے پر احسان کرنا کہ جس احسان کا تو لائق ہے۔ پروردگار، اس طرح سے ہمارا حساب کرنا کہ جو تیرے لطف و کرم کے ساتھ ہو۔ پروردگار، ہمارے اندر طاقت و توانائی نہیں کہ ہم جہنم کی سختیاں جھیلیں، لہٰذا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ رمضان یا رمضان، 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 رمضان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، واکرمنی فیہ بہزار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين۔
ماہ مبارک رمضان میں پھلوں کے بازار میں الگ ہی رونق نظر آتی ہے، طرح طرح کے رنگ برنگے پھل دیکھنے کو ملتے ہیں، اسی طرح انواع و اقسام کی کھجوریں، جن کو خاص طور پر رمضان کے لیے دوسرے ممالک سے منگایا جاتا ہے تاکہ روزہ دار اپنے افطار کے لیے بہتر سے بہتر کھجوریں استعمال کر سکیں۔ ہندوستان میں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پھلوں میں سے ایک پپیتا ہے، اس کے اپنے کچھ طبی فوائد بھی ہیں، لیکن ان سے قطع نظر پپیتے کا اپنا مزہ ہے۔ پپیتے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رمضان میں سب سے زیادہ اس کا استعمال فروٹ چاٹ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انار کا استعمال بھی رمضان میں معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے، سیب اور کیلا بھی فروٹ چاٹ کے لیے اہم جز ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ افطار میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، اسی لیے الگ الگ طرح کی کچریاں اور پاپڑ بھی بازار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اناناس انسان کے جسم کے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ماہ مبارک رمضان میں آپ کو دنیا کے ہر ملک کی کھجور مل جائے گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر رمضان میں کھجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم عبادات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ عبادتیں کہ جن کو ہم انجام دیتے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور خود ماہ رمضان المبارک کے جس مہینے میں ابھی ہم ہیں، اس میں خود کیا اہمیت وارد ہوئی ہے؟ تو اسی موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کو ہم نے یہاں پر زحمت دی ہے، تو آئیے ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پروگرام میں خوش آمدید اور تشریف آوری کا شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور بلا فاصلہ ہم اپنی بات شروع کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ وقت محدود ہوتا ہے، تو بیان فرمائیے کہ خود جو عبادت ہے اس کی قرآن مجید میں کیا عظمت ہے۔
قرآن حکیم کے حوالے سے جب ہم عبادت کو دیکھتے ہیں تو بہت سی آیتیں نظر آتی ہیں جہاں پہ عبادت کا تذکرہ ہے اور خود عابدین کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ ان میں سے ہم ایک دو آیت کو پیش کر پائیں گے وقت محدود ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عبادت سے مراد کیا ہے، یہ بات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں۔ عبادت کا مفہوم ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے بندگی۔
جی،
لہٰذا ہمارے جس عمل سے بھی اللہ کی خوشنودی اور بندگی کی خوشبو آئے اسے عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کا مفہوم بڑا کلی اور ہماگیر ہے، چونکہ ہم تمام زندگی کے کاموں کو اپنے عبادت کا عنوان دے سکتے ہیں۔ صرف خوشنودی خدا کا قصد کرنے کی دیر ہوتی ہے، عمل عبادت بن جاتا ہے۔ چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے سونا ہو، اگر ہم اسے خوشنودی خدا کے لیے انجام دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اس لیے جلدی سوتا ہے رات میں تاکہ میں نمازیں صبح پڑھ سکوں، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا، چونکہ سونا بھی ایک ضرورت ہے اور اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا۔ اس قصد سے بھی اگر سو جائے کہ اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا اور رات کو سونے کے لیے میرے اللہ نے یہ حکم دیا، یا میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں رات کو آرام کروں، یہ سوچ کے بھی سو جائے تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔
اس مقام کے لیے ہمارے استاد محترم ایک بہت اچھا جملہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ میں پنکھا لے کر جھلتے ہیں گرمی میں، ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہوا اس کو ہوا جا رہی ہے، لیکن اگر ہم نیت کر لیں کہ میں اس طرح سے پنکھا جھلوں کہ اس کو بھی ہوا جائے، تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
یہ بات جی، جس عمل میں بھی، چاہے ہمارے اعتبار سے وہ عمل کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس میں قصد خدا، خوشنودی خدا یا بندگی کی بو آتی ہے تو وہ عبادت میں گنا جاتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس پر ہم عبادت کے عنوان کو بار کر سکتے ہیں، یعنی صادق آ سکتا ہے عبادت۔ اس لحاظ سے عبادت کا مفہوم ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن حکیم میں کیا اہمیت ہے، تو ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جسے ہمارے ناظرین ممبروں سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں،
یعنی صرف عبادت۔
یعنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان چیزوں کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔
ظاہر ہے ہماری جو عبادت کے اوقات ہیں، واجب نماز پانچ ہیں، اور پھر اگر ہم زیادہ کریں تو مستحب 51 رکعت۔
جی جی، تو اب عبادت، اللہ کہتا ہے میں نے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم نہ کھائیں، کیا ہم نہ پئیں؟ نہیں، اللہ کے بندے میں اتنی دانش مندی اور اتنی ذہانت و فراست ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کر دے، اور اٹھتے بیٹھتے اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میرا کوئی عمل عبادت سے خالی نہ ہو، چونکہ میری زندگی کا مقصد، میری تخلیق کا مقصد ہی میرے پروردگار نے عبادت قرار دیا ہے۔ ہم اٹھیں تب بھی اللہ کی رضا کا خیال رکھے، سوئے جاگیں گفتگو کریں، ہر وقت اللہ ہمارے سامنے رہے، تو ہماری پوری
بسر
ہو سکتی ہے اور بہترین مزداق قرار پا سکتی ہے۔ یہ عبادت کی عظمت ہے۔ رہی ماہ رمضان میں عبادت کی اہمیت، تو ماہ رمضان کے لیے تو یہ بات ہے کہ ماہ رمضان تمام عبادتوں کی بہار ہے، کسی بھی چیز کا جو مزہ بہار میں ہوتا ہے وہی عبادت کا مزہ ہے.
بے شک
عبادت پوری زندگی پہ محیط ہے. جو بھی کام اللہ کے لیے کیا جائے گا بندگی کی خوشبو جس سے آئے گی وہ عبادت حساب ہوتی ہے، عبادت میں شمار ہوتی ہے. لیکن دین اسلام نے ہمارے سامنے کچھ ایسے عناوین عبادت کے بیان کیے ہیں کہ جو بہت نمایاں مصداق ہیں عبادت کا، جن میں سے ایک نماز ہے. یعنی ہمارا ہر کام جو خوشنودی الہی کے لیے وہ عبادت ہے، لیکن دین نے ہمارے یا قرآن نے یا اللہ نے جو ہمیں عبادت کے اہم نمونے دیے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم مصداق عبادت کا نماز ہے. نماز کو ستون دین قرار دیا گیا ہے. نماز میں پورے اعضاء و جوارے اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، خاکساری انکساری بندگی پیش کرتے ہیں. تو اور ماہ رمضان میں اسے بہت اہمیت دینی چاہیے. ہمارے آئمہ رات رات بھر عبادتوں میں کھڑے رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے. اگرچہ ہمارے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام دنوں میں بھی یہی معمول تھا،
لیکن رمضان میں اور
رمضان میں ان عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا.
اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین، تو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ عبادت کی کتنی اہمیت ہے قرآن اور ائمہ علیہ السلام کی نظر میں، اور بالخصوص رمضان میں. تو وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں.
سر درد اور میگرین کے بیماروں کا روزہ. ایک عمومی مشکل جو ماہ مبارک رمضان میں انسان کو کلینک، ڈسپنسری اور اسپتال جانے پر مجبور کرتی ہے وہ سر درد ہے. چنانچہ اگر ایسے سر درد سے مقابلہ کرنا ہو جو عام طور سے بھوک و پیاس کی وجہ سے ہونے لگتا ہے، اس کے لیے انسان کو اشیاء خوراکی میں تبدیلی لانی ہوگی. وہ اس طرح سے کہ اپنی غذا کی مقدار کم کریں، سنیکس اور زیادہ کیلوری والی چیزیں کم کھائیں، اور روزانہ پینے والی چائے کی مقدار میں بھی کمی لائیں، خاص کر گاڑھی چائے سے اجتناب کریں تاکہ بدن آہستہ سے چائے کم پینے کا عادی بن جائے. کیونکہ روزے داروں میں سر درد کی ایک وجہ زیادہ چائے پینا ہے. روزے دار کم اور پتلی چائے پینے سے زیادہ سر کے درد میں مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں. تمباکو کیفین کا استعمال. دن بھر زیادہ کام کرنا، اسی طرح نیند کی کمی یا بھوک و پیاس جو کہ دن میں دوپہر کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے، سر کے درد کا سبب بنتے ہیں. اگر یہی سر درد لو بلڈ پریشر کے ہمراہ ہو تو یہ افطار سے قبل متلی اور شدید سر درد میں تبدیل ہو جاتا ہے. رمضان سے دو ہفتے قبل انسان کو آہستہ آہستہ کیفین اور تمباکو کو ترک کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ سبز چائے کا استعمال کرے اور پورے رمضان میں اپنے پروگرام اور کاموں کو ایم بھی کر سکے. اگر بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے سر کے درد میں بہت شدت ہو تو ایسے میں روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. میگرین کے بیماروں کو روزے داری کی وجہ سے خون کی تیزابیت والی روغنی مادوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ براہ راست کاتیکولامین کو آزاد کرنے سے میگرین میں شدت یا سرعت کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے ماہرین ایسے میں میگرین کے بیماروں کے لیے روزہ تجویز نہیں کرتے.
پیارے ناظرین، ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں. امام سجاد علیہ السلام سے کہا گیا، آپ کتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں کہ آپ کو زین العابدین کا لقب بھی ملا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی اس سے کہیں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. تو بہرحال عبادت بہت ضروری ہے، یہی ہمارا موضوع ہے، گفتگو ابھی جاری ہے. جی جناب، آپ بیان فرماتے ہیں عبادت میں نماز آتی ہے ایک چیز.
چونکہ ہم عبد ہیں تو عبادت ہماری فطرت ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم واقعاً عبد ہیں، واقعاً بندہ کہا جاتا ہے ہمیں، اور ہمارا یہ نام ہمارے اللہ نے رکھا ہے چونکہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، تو ہمارے ہر عمل سے، ہر فعل سے، ہر قول سے عبادت کی خوشبو آنا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا، تمام زندگی کو ہم اپنی عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو عبادت کے اہم مصادیق ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے ہمیں سلیقہ زندگی عطا ہوتا ہے، سلیقہ عبادت آتا ہے، ان میں ایک نماز ہے. اسے ستون دین قرار دیا گیا ہے. نماز کے مختلف حرکات ہیں جو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کیسے رہنا ہے، کتنا اللہ کی بندگی کو بامعرفت طریقے سے توجہ سے انجام دینا ہے. جب اللہ نے کھڑا کیا ہم کھڑے ہو گئے نماز میں, جب جھکایا جھک گئے, جب ہمیں زمین پہ جھکایا جھک گئے, پھر سجدے میں جانے کا حکم دیا تو ہم سجدے میں اللہ کے سامنے, یعنی اللہ جس حالت میں بھی رکھے ہم اس کے ہیں.
بے شک
اس سے کم از کم یہ تعلیم ملتی ہے. تو نماز کی لذت یا عبادتوں کی لذت اپنے مقام پر بندے کو ہر حالت میں محسوس ہوتی ہے اگر بندہ واقعاً اپنے کو اللہ کا عبد سمجھے اور عبادت کی طرف متوجہ ہو, اپنا مقصد قرار دے کہ میرا تو آنے کا مقصد ہی دنیا میں عبادت ہے, تو اسے عبادت میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن رمضان میں یہ لذت ہزاروں گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, ہزاروں گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے, چونکہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. جب ایک کھجور کھلانے پر روزے دار کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ حاصل ہو جاتا ہے, اتنی چھوٹی نیکی پر جس کی کوئی حیثیت نہیں, ایک گھوٹ پلانے سے روزے دار کو ایک گھوٹ پانی دے دیں آپ, پروانہ جنت آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, جہنم سے برات کا پروانہ مل جاتا ہے آپ کو. تو پھر ایسے بڑے اعمال کی عظمت جیسے نماز ہو, اس کی عظمت کیا ہوگی, اس کی عظمت, اس کے اجر و شرف کو کہ رمضان میں نماز کا کتنا اجر ملے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا.
بے شک
اسی طرح سے ایک اہم عبادت خود روزہ ہے,
جی,
جسے مذہب نے بھی عبادت کا سمبل قرار دیا ہے ہمارے لیے. عبادت کا بڑا مصداق روزہ ہے, اور روزہ ایسی ہماگیر عبادت ہے جو پورے دن پہ محیط ہے, اور اس میں بھی ہمارے تمام اعضاء و جوارح متاثر ہوتے ہیں روزے سے بھی. روزے سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے ماہ رمضان میں کہ جب بندہ اپنے معبود کے کہنے سے اپنی فطری ضرورتوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے تو پھر کیا نہیں کر سکتا. کھانا پینا ہماری ایک ضرورت
کے لیے نہیں, ایک مہینے کے
لیے, ایک مہینے کے لیے کھانا پینا ہمارے ہر وقت کی ضرورت ہے, اور حلال بھی ہمارے لیے, بعض مقامات پہ ہمارے لیے واجب بھی ہو جاتا ہے کھانا. اگر بھوک کی وجہ سے ہم مرنے لگے تو اب ہمارے لیے کھانا واجب ہے,
بالکل,
اپنی جان بچانے کے لیے. کھانا ہمارے لیے اس حد تک ضروری ہے, ہماری بنیادی اور حیاتی ضرورت ہے کھانا اور پینا. لیکن رمضان میں بندہ اپنے اللہ کے کہنے سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے حلال ہے. تو یہ عمل خود عمل روزہ جو عبادت کا اہم مصداق ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم اتنی ضروری چیز کو اپنے معبود کے رضا کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو گناہوں کو کیسے نہیں چھوڑ سکتے. تو خود روزے کی معرفت روزے داروں کو ہونا بہت ضروری ہے کہ روزہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اور کتنی بلند منزل پہ لے جانا چاہتا ہے. جب اس زاویہ نگاہ سے, اس معرفت کے ساتھ آپ رمضان میں عبادت کریں گے, روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, صدقہ دیکھیں, یہ سب عبادتیں ہیں, تو آپ کی معنوی لذت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. اسی لیے معصومین عبادت سے نہیں تھکتے تھے, انہیں عبادت میں اس قدر لذت محسوس ہوتی تھی کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے کہ حالت نماز میں مثلا تیر نکالنے کی بات تھی,
جی,
ایک کسی موقع پر آپ کے پیر میں تیر لگ گیا تھا, اتنا کاری اور گہرا لگا تھا یہ تیر کہ اگر وہ ہلتا بھی تھا تو مولا کو اذیت کا احساس ہوتا. علی جیسا قوی انسان اس کو بھی اذیت کا احساس ہوتا تھا. تو سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب علی حالت نماز میں حالت عبادت میں ہوں, یعنی مخصوص عبادت کی حالت. ویسے تو مولا کا ہر عمل عبادت ہے, پوری زندگی عبادت ہے, جن کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہو, جن کا ذکر عبادت ہو, تو ان کی عبادت میں زندگی پوری عبادت سے مملو ہے, بھری ہے, لبریز ہے, تو ان کا ہر عمل عبادت, اس میں شک نہیں. لیکن کچھ حالتیں خاص عبادتوں میں طاری ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے باقاعدہ عبادت کی سند دی, جیسے نماز. کیا علی حالت نماز میں ہو تو تیر نکال لیا جائے, نکال لیا گیا, مولا کو پتہ بھی نہیں چلے چلا, چونکہ عبادت کی لذت اس درد پہ حاوی آ گئی. یہ عشق محبت اور معرفت میں,
یعنی خود عبادت جو ہے عبد اور معبود کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہے.
جی, اسی لیے مولا کا روزے سے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا روزہ مجھے بہت پسند ہے, یعنی جتنی زیادہ مشقت اللہ کے نام پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ اٹھاتا ہے اتنی ہی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. سرکار سید الشہداء کے لیے کربلا میں کتنی مصیبتیں پڑی, لیکن جتنی جتنی مصائب کی یلغار بڑھتی جاتی تھی مولا حسین کے چہرے کا رنگ نکھرتا جاتا تھا, چونکہ لذت محسوس ہوتی ہے عبادت میں, لذت محسوس ہوتی ہے عبادت میں. بندے کے لیے بندگی میں ہر وقت سامان لذت موجود ہے, لیکن رمضان میں اس لذت کا کیا کہنا. واقعاً لذت محسوس ہوتی ہے۔
صحیح، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر یہاں پر ہم وقفہ لیں گے۔ ناظرین، تو گفتگو ہماری جاری رہے گی، وقفے کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
نوازش پہ
ناظرین، عبادت کی اہمیت ہم حضرت امام حسین کے اس جملے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے آخر وقت میں اپنی بہن سے کہا تھا کہ بہن، مجھے ہمیشہ اپنی نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یعنی ہمیشہ تم نماز شب پڑھنا۔ جی ہاں، تو آپ توجہ فرما رہے ہیں ان مطالب کی طرف کہ جو مولانا صاحب ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ جی حضور،
تو رمضان کے حوالے سے، ہم ماہ رمضان کے حوالے سے عبادت کی بات، کہ عبادتوں اور نیکیوں کے عروج کا زمانہ ماہ رمضان ہے، لہٰذا عبادت کے اجر و شرف میں اور عبادت کی لذت میں ماہ رمضان میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عبادتوں کے اجر و شرف کو رمضان میں ہم طے بھی نہیں کر سکتے، اللہ اپنے فضل سے کتنا زیادہ کر دے۔ ہماری طرف سے خلوص ہونا چاہیے، عبادتوں کا نذرانہ ہونا چاہیے۔ اجر اور شرف تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کتنا ان کی وجہ سے ہمیں شرف دیتا ہے، کتنا اجر دیتا ہے۔ اصل میں خالصانہ عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اجر کے لیے کام نہ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔
صحیح،
عبادتوں کی روح قربت الہی ہے، قربتاً اللہ۔ ہمارے ہاں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو دین کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جس میں قربتاً اللہ کی شرط نہ ہو، لہٰذا ہماری طرف سے قصد قربت ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کا ایک اہم مصداق نماز ہے، دوسرا اہم مصداق دینی اعتبار سے روزہ ہے۔ ہماگیر عبادت، صبح سے شام تک طولانی عبادت، اور بڑے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں۔ روزہ تمام اعضاء و جوارح کو متاثر کرتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ہم اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا نماز اللہ تیرے لیے نہیں ہے؟
صحیح.
کیا حج تیرے لیے نہیں ہے؟ یا زکوٰۃ تیرے لیے نہیں ہے؟ جتنے بھی احکام اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں،
ہر کام کے انجام دینے سے پہلے قربتن اللہ کی،
جی تو سب کچھ اللہ کے لیے. جو کچھ ہم بنام قربت یا بنیت قربتن اللہ انجام دیتے ہیں، وہ تمام اعمال اللہ کے لیے. قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے سرکار آپ کہہ دیجئے نماز، روزہ، حج، زکات، زندگی کے جتنے بھی مناسک اور ارکان ہیں سب اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ نے خود فرمایا. پھر روزے سے متعلق مخصوص طور سے الصوم لی، روزہ میرے لیے نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ خصوصیت کو ثابت کرنا زیادہ اپنی قربت کو ثابت کرنے پہ دلیل ہے. جیسے چار پانچ بیٹے ہمارے ہوں، سب ہمارے بیٹے ہیں، لیکن مقام محبت میں، مقام توجہ میں ہم ایک بیٹے سے کہیں تو تو میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس بات سے شے نفی مادہ نہیں کرتا. یہی مطلب ہے کہ ایک چیز کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں کرتا. یعنی یہاں روزے کی طرف اللہ نے زیادہ توجہ ظاہر فرمانا چاہیے، ورنہ نماز بھی اس کے لیے، روزہ بھی اس کے لیے. یہاں روزے کی خاص اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تمام اعمال اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے پہ خاص عنایت اللہ کی ہے. کیوں خاص عنایت ہے؟ چونکہ نسبتاً یہ طولانی عبادت ہے، نسبتاً اس میں مشقت زیادہ ہے. حرام تو حرام، حلال چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. جو زندگی کا معمول ہے، ضروریات زندگی ہیں، حیاتی چیزیں آپ کی، ان سے بھی آپ کو کنارہ کشی کرنا ہے. اس لیے اللہ کو روزہ دار پہ زیادہ اس لیے فرما الصوم لی، روزہ میرے لیے. اور دوسرا فقرہ بھی اسی طرح سے وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اے اللہ، کیا نماز کی جزا تیرے علاوہ کوئی اور دے گا؟ نماز فقط تیرے لیے. لا نعبد الا اياه، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ نے بھی یہ حکم دیا فقط اور فقط میری عبادت کرنا، چونکہ مجھے شرک پسند نہیں ہے.
جی
معبود واقعی فقط میں ہوں. اتنی خالص عبادت کا مطالبہ ہے، کسی کے سامنے نہ جھکنا، سجدہ نہ کرنا، ہم نمازیں پڑھیں اور اللہ فقط روزے کے لیے کہ میں اس کی جزا دوں گا. کیا نماز کی جزا اللہ نہیں دے گا؟ زکات کی جزا اللہ سب کی جزا دے گا،
لیکن خاص اپنی توجہ، خاص توجہ روزے کی طرف ہے.
روزے کی طرف بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جزا میں اپنے دست قدرت سے دوں گا. اب وہ اپنے دست قدرت سے کتنی جزا دے گا ہم نہیں معین کر سکتے کہ روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے. معصومین نے جو بیان کیا ہے وہ رازداران بارگاہ الہی ہیں، تو ایک تخمینہ اور اندازہ بیان کیا ہے، ورنہ روایتوں میں آئے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے اور اپنا اپنے اعتبار سے اللہ اسے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے. جیسے دعا رجبیہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، اور اپنے فضل سے اتنا عطا کر کہ جس کا حساب بھی نہ ہو سکے اسے بڑھا بھی سکتا ہے. وزدنی من فضلک یا کریم، اب اپنے فضل سے اللہ کتنا زیادہ کر دے ہم نہیں بتا سکتے. تو ماہ رمضان میں عبادتوں کا جو لطف ہے اور عبادتوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے انتہا اجر و ثواب ہے، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. یہ ہماری گنتی کے اعتبار سے ہے، فضل الہی کے اعتبار سے کتنا زیادہ اسے فقط اللہ جانتا ہے. لہذا ہمیں اس زمانے کو نہیں گنوانا چاہیے، اور ہمیں عبادتوں کو خاص اہمیت دینی چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ کثرت تو بڑھ جائے عبادتوں کی لیکن کیفیت میں تر و تازگی یا معنویت پیدا نہ ہو.
خلوص مثلا نہ ہو.
خلوص اہم چیز ہے، خلوص، محض قربتن اللہ کے. سب افطاری بھجوا رہے ہیں، ہم نے بھی بھجوا دی،
بالکل
ایک رسم بنی ہوئی ہے، آج آپ کو تو مسجد میں افطاری بھی دل نہیں چاہ رہا.
افطاری دے رہے ہیں تو ایسا کہیں کہ مثلا آج لوگ دیکھیں گے ہم نے ایسی افطاری،
جی کہ ہماری افطاری میں یہ خصوصیت ہے. تو اس یہ اجر اسی وقت ہے عبادتوں پر یا کسی بھی نیک عمل پہ جو اجر بیان کیا گیا یا اللہ کی طرف سے ملے گا. پہلے تو قبولیت ہے، قبولیت کے بعد اجر کا سوال پیدا ہوتا ہے. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. جو بھی کام انجام دے، ہمارے ناظرین متوجہ رہیں، ہم سب متوجہ رہیں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب ہم شرائط کے ساتھ عبادت
کے ساتھ رہیں اور اس میں ہمارا خلوص ہونا
چاہیے، تقوی الہی مد نظر ہو، خلوص
یعنی جتنی بھی شرائط ہیں وہ سب
اور ریاکاری کے جراثیم نہ آنے پائیں.
بہت شکریہ، خدا جزائے خیر دے، اور دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ورنہ موضوع بہت وسیع تھا، اس پر اور بھی زیادہ بحث ہو سکتی تھی. بہت شکریہ ناظرین. تو یہ عبادت بہت ضروری ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا افتخار عبد ہونا ہے. جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو سب سے پہلے ہم عبد لے کر آتے ہیں، اس کے بعد رسول لے کر آتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم.